پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درس گاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا۔ صلوات بجی محمد وعلى محمد۔ آپ سے درخواست کروں گا تمام شہداء ملت جعفریہ کے سال ثواب کے لیے، خاص طور پر استاد شہید پروفیسر سبط جعفر زیدی جو ہمارے درمیان سال گزشتہ مجالس کی رونق تھے، آج بھی رونق ہے الحمدللہ، ان کی آواز گونج رہی ہے، ان سب کو شامل کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ، اب مل کر ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے، محمد وعلی محمد۔ بس دو تین منٹ لیں گے، پہلی مجلس ہے، اس کے بعد پھر مضمون کا تعارف کرائیں گے۔ وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ ایام عزا شروع ہو گئے، ہر سال کی طرح ایک مسئلہ ہے کہ بس کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے گزرے گا، جیسے بھی گزرے گا، بھائی ایک بات طے ہے کہ عزاداری کل بھی ہوتی تھی، عزاداری آج بھی ہے، ہم نہیں ہوں گے جب بھی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ یقین رکھیے، کبھی بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں کوئی ختم کر دے۔ مجھے مار سکتے ہیں لوگ، میں ختم ہو سکتا ہوں، ہم نہیں ختم ہوتے، یہ میں اور ہم میں بڑا فرق ہے، یہ سمجھ لیجئے گا آج، اور انشاءاللہ آپ جتنا سوچیں گے آپ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ میں کیا ہوتی ہے؟ میں ہوتی ہے گروہ، میں ہوتی ہے پارٹی، میں ہوتا ہے گروپ، اور اس کی مدت ہوتی ہے مختصر، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، بہت زیادہ 80 سال بنو میا کی طرح، پھر چادر لپٹ گئی، قصہ ختم ہو گیا، جاؤ ختم، تاریخ کا گرد و غبار میں کہیں چھپ جاتے ہیں، کچھ نہیں پتا ہوتا کہاں سے آئے کہاں گئے، ختم ہو گیا، میں ختم ہو جاتی ہے، مجھے مار سکتے ہیں لوگ، آپ کو مار سکتے ہیں، ہم کچھ اور ہیں، ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکا۔ جس نے بھی ختم کرنے کی کوشش کی، خواہ وہ کسی بھی شکل میں آیا ہو، وہ ختم ہو گیا، اور اسے ختم ہونا ہے، یہ قانون الہی ہے، اسے ختم ہونا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، ان کے نام بھی ختم ہو جائیں گے، ان کے گروہ ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ان کی تنظیمیں بھی ختم ہو جائیں گی، مگر ہم ہیں، ہم تھے، ہم رہیں گے، کیونکہ ہم، میں نہیں ہوں، ہم یعنی حسینیت، ہم یعنی کربلا، ہم یعنی عاشورہ، ہم یعنی مذہب حقہ کے فالوور، ساری دنیا مل کر بھی چاہے ہمیں مٹانا تو ہمیں نہیں مٹا سکتی، اور اس کی دلیل دے دوں کہ 100 سال پہلے نہیں تھے کچھ لوگ مگر ہم تھے، تھے کہ نہیں تھے، 200 سال پہلے نہیں تھی کوئی پارٹیاں، ہم تھے، 300 سال پہلے نہیں تھے وہ حکمران جو آج ہیں، ہم تھے، آج بھی جو ہیں ختم ہو جائیں گے، ہم رہیں گے، 100 سال بعد نہ معلوم کون لوگ آئیں گے کون لوگ جائیں گے، مگر ہم رہیں گے، 200 سال بعد آج جو کچھ ہیں وہ نہیں ہوں گے مگر ہم ہوں گے، یعنی ہم قیامت تک رہنے والے لوگ ہیں، اور قیامت کے دن بھی اسی علم کے سائے میں جائیں گے، اطمینان رکھو، لہذا یہ یقین رکھو، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ مجھے مار سکتے ہو، ہمیں نہیں مار سکتے، کیونکہ ہم جو ہیں وہ میں نہیں ہوں، بھائی میں آسان کر کے بتا رہا ہوں، یہ ظاہر کے بعد لوگ سمجھیں گے فلسفہ منطق، میں اس فلسفہ منطق کی گہرائی میں نہیں جا رہا، اگرچہ یہ فلسفہ ہے، اگرچہ یہ حکمت ہے، مگر اس کو یاد رکھیے، آپ اطمینان رکھیے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں یہ ذکر حسین کو قائم رکھنا، برپا کرنا، ہم تو اپنا ثواب لوٹتے ہیں بھائی، سیدھی بات یہ ہے، اپنا حصہ زیادہ سے زیادہ تبرک لینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے تبرک لوٹتے ہیں نا بھائی، اس میں بھی ایک مزہ ہے، ثواب ہے، تو ہم تو وہ اپنا تبرک لوٹنے میں کہ جتنا زیادہ مل جائے ذکر حسین میں سے اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا نا، یہ ذکر کی ذمہ داری کسی اور نے لی ہوئی ہے بھائی، اور یقین رکھو یہ بھی لفاظی نہیں، عقیدہ ہے، یہ عقیدہ نہیں تو شیعہ نہیں، کہ میں قسمیں زیادہ نہیں کھاتا، لیکن یہ قسم کھانے کے موقع ہے کہ خدا کی قسم، جب تم حسین کے لیے گھر سے نکلتے ہو، حسین کی ماں بھی تمہارے ساتھ ہوتی ہے، تمہارا امام زمانہ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، پھر کیا پرواہ ہے، پھر کیا پرواہ ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت ہے تو آ جائے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اول تو گھبرائے کبھی ہیں ہی نہیں مومنین، کتنے خراب ہو جائیں حالات، یاد رکھنا ثابت قدم رہنا ہے، اب امتحان ہے نا مومنین کا، اب جو نعرے لگائے تھے اس کو ثابت کرنا ہے، ثابت قدمی کا میدان ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، دانت کھٹے کرنے، اپنے صبر سے، اپنے برداشت سے، اپنے تحمل سے، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ میں کتنے ہی وہ لوگ ہیں، خدا سلامت رکھے سب کے چاہنے والوں کو، لیکن اگر محرم سے ایک دو دن پہلے انتقال ہو جائے تو سوئم ویم نہیں کرتے، نہیں کرتے نا، کیوں، یہی تو آپ کا اندرونی لاشعور میں وہ عقیدہ ہے نا کہ بابا اپنا غم الگ ہے، حسین کا غم اس پر ہے، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اپنا کچھ ہے ہی نہیں، کوئی سوئم چلم نہیں کرتا نا اپنا، کیوں نہیں کرتا، کہ بابا پہلے حسین کا غم، حسین کی مجلس، حسین کا جلوس، تو یہ دنیا میں ایک الگ ہی قوم ہے جس کی ساخت بالکل الگ ہے، لوگ ہزاروں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر کے خوشی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی یہاں سب کچھ لٹا کر غم حسین لیتے ہیں، جان لٹا کر جو لوگ غم لیتے ہیں وہ ہیں تشیع، وہ ہیں اہل بیت کے عزادار، وہ ہیں حسین کے عزادار، صبر، تحمل، برداشت، اپنے جلوسوں کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا، پوری سازش کی جائے گی مختلف واقعات کے ذریعے، اس کے مجلسیں ڈسٹرب کر دو، عشرے ڈسٹرب کر دو، جلوس ڈسٹرب بلائے، ثابت قدمی کے ساتھ، یاد رکھو عزاداری کرنی ہے اپنی، جب تک زندہ ہیں، عہد ہے کہ نہیں ہے، عہد وعدہ ہے کہ نہیں ہے، وعدہ ہے، بابا جان آنی جانی چلی جائے گی، اس سے اچھی موت کون سی ہے، حسین کا ذکر کرنے جا رہا ہوں یا سننے جا رہا ہوں یا سن کر آ رہا ہوں یا کر کے آ رہا ہوں، اس سے اچھی کون سی موت ہے، بابا اس موت پہ تو فخر ہے، ہمیں انتظار میں ہم اس موت کے، یہ موت ملے کہ دنیا گواہی دے کہ حسین کا ذکر کر رہے تھے یا سن رہے تھے یا کر کے آ رہے تھے یا کرنے جا رہے تھے یا سن کے آ رہے تھے سن کے جا رہے تھے، اور موت تو آنی ہے، اچھی موت، عزت کی موت، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا، صبر و تحمل، برداشت، انتظامی امور میں، میرے لفظ کو یاد رکھیے گا، انتظامی امور میں، انتظامی امور میں سب سے تعاون کرنا ہے، وہ چاہے ہمارے امام بارگاہوں کی انتظامیہ ہو، چاہے وہ ہمارے اسکاؤٹس کے جوان اور بچے ہوں، یہ خوبصورت لباس پہن کے یہ جو کھڑے ہوتے ہیں آپ کے لیے انتظامات کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹریفک پولیس کے جوان ہوں، چاہے وہ پولیس کے جوان ہوں، چاہے وہ رینجرز کے جوان ہوں، انتظامی امور میں ہمیں سب سے تعاون کرنا ہے تاکہ دشمن کو کوئی موقع نہ ملے، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں، خامخواہ میں ریش ہونے کی ضرورت نہیں، پینک ہونے کی یا پینک پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ کچھ ایسا ہو جائے اور یہ دس دن کو ڈسٹرب کر دیا، ہمیں نہیں کرنے دینا، لہٰذا بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، انتظامی امور میں ان سب کے ساتھ تعاون کے ساتھ، کیوں کہ جو اسکاؤٹس کے بچے کھڑے ہیں یہ بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے کھڑے ہیں نا، جو پولیس کے جوان کھڑے یہ بھی جان ہتھیلی پہ رکھے کھڑے، ان کے بھی بال بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، جو رینجرز کے سپاہی کھڑے ان کے بھی بال بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، لہٰذا ہم سب ایک ہی اس پر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، ہمیں عزاداری کو اپنے معراج پر لے کر جانا ہے، مجھے افسران بالا سے نہ کبھی کوئی کام تھا، نہ ہے نہ رہے گا انشاءاللہ، مگر یہ سپاہی کہ جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی آپ کی یا میری جان قیمتی ہے، لہٰذا سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، باقی بے فکر رہیں، آپ ہی لوگ کہتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں کہ مولا وارث ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی گھبرانے کی، پوری دنیا مل کر بھی آ جائے نا تو ہماری زبان سے یا حسین کا ہی نعرہ سنے گی اور یا علی کا سنے گی اور کچھ نہیں، یا بس ایسا جوش اپنا برقرار رکھے مگر صبر، تحمل اور برداشت کے ساتھ، ہمارے جذبات ایسے نہ ہو کہ کوئی کھیل جائے، ہمارے ساتھ کوئی کھیلے نہیں، جذبات، جوش سب مگر عقل کے تابع رہنا چاہیے، مومن فراست رکھتا ہے، تدبر رکھتا ہے، تدبر سے ساری سازشوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس طرح سے رہیں گے کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ نے کوئی امتحان تقدیر میں رکھا ہے دیں گے، اب تک دیتے آئے ہیں پھر دیں گے، کھڑے ہیں میدان میں بابا، جب تک زندہ ہے میدان میں کھڑے ہیں، کربلائے اثر میں کھڑے ہیں، پکار رہا ہے حسین، ہم جواب دے رہے ہیں، ماشاء اللہ، لبیک 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 لبیک۔ تمام مومنین کی، عزاداروں کی سلامتی کے لیے، اور دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان عزاداری کی نیست و نابودی کے لیے بلند آواز ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مضمون کا تعارف کرا دیتے ہیں، موضوع کا تعارف کرا دیتے ہیں، تمہیدی گفتگو، پھر انشاءاللہ زندگی رہی، کل سے اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ جن لوگوں نے نہیں پڑھا کہ عنوان کیا ہے، ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام اور قربانی اہل بیت، کیونکہ سلسلہ آج تک جاری ہے، لہذا بالکل ہم نے عصر حاضر کے مطابق کوشش کی ہے، مجھ جیسے طالب علم نے، کہ کچھ مطالب آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ ان چند دنوں میں اگر زندگی رہی تو اسلام اور قربانی اہل بیت، یہ آج ہم تعارف کرائیں گے، مضمون کا تمہیدی گفتگو ہوگی۔ جو کچھ 8 دن بیان ہونا ہے وہ آج کے مقدمے میں انشاءاللہ اجمالی طور پہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثله لا یاتون بمثله، اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں اس بات پر، اس قرآن کی مثال لے آئیں، لا یاتون بمثل ھذا القرآن، نہیں لا سکتے اس قرآن کی مثال، نہیں لا سکتے۔ قل ان اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثله، اگر یہ سب جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثال لے آئیں تو یہ اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگرچہ یہ سب جن و انس ایک دوسرے کی مدد کے لیے آ جائیں، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے جمع ہو جائیں، پشتی بان بن جائیں، بولو کان آباز ہم لے باز ظہیرا، یہ سب جن و انس ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں کہ اس قرآن کی مثال لے آئیں تو نہیں لا سکتے۔ یہ ایک چیلنج ہے قرآن مجید کا قیامت تک کے لیے، اللہ نے چیلنج کیا قیامت تک، تم جو ہم نے دے دیا تم اس کی مثال نہیں لا سکتے، اس کی مثال تم نہیں لا سکتے، کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ کیسے اعجاز ہے یہ بتا دیں گے آپ کی خدمت میں۔ اب آگے بڑھیے، اسی سورہ بنی اسرائیل کی 88 آیت، اب اسی آیت میں ارشاد ہوا، یعنی اسی سورہ میں 105 آیت میں ارشاد ہوا، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اور اے رسول ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا۔ انزلہ اور نزلہ، جیسے انزلناہ ہے نا، ہم نے حق کے ساتھ اسے نازل کیا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں آ رہا ہے تدریجی، وبالحق نزلہ، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا، یہاں دونوں، ورنہ دوسری جگہوں پہ آیات الگ الگ ہیں، نزلہ کا صیغہ الگ آتا ہے، انزلنا کا الگ آتا ہے، ایک نزول دفعی ایک نزول تدریجی ہے قرآن مجید کا۔ اس ہم خشک بحث میں، اگرچہ کہ بڑی فائدہ مند ہے، سود مند ہے مومنین کے لیے، لیکن اس کو اٹھا رکھتے ہیں پھر کسی وقت کے لیے، لیکن اتنا سمجھ میں آ جانا چاہیے آپ کو کہ حق کے ساتھ نازل کیا ہے ہم نے اس قرآن کو، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا۔ وما ارسلنا کا الا مبشرا و نذیرا، اور اے حبیب ہم نے آپ کو رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر خوشخبری بھی سنانے والا اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا۔ یعنی دونوں ذمہ داریاں آپ کی ہیں، آپ لوگوں کو ڈرائیے بھی، اور ایسا اتنا مت ڈرا دیجیے کہ وہ مایوس ہی ہو جائیں کہ اب تو کچھ ہونا ہی نہیں۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ اتنا ڈرا دو، اتنا ڈرا دو کہ بےچارا مایوس ہو جائے گا، بھائی کچھ بھی کر لو جنت تو نہیں ملنی، کوئی بھی کام کر لو جنت نہیں ملنی۔ کہا ایسا نہیں، ایسا نہیں ڈرائے گا، بلکہ آپ کو ہم نے بھیجا ہے وما ارسلنا کا مبشرا، ہم نے خوشخبری سنانے والا، کہ جو گناہگار بندے ہیں ان کو مایوس مت کیجیے گا، ان گناہگار بندوں کو بھی بشارت دے دیجیے گا کہ اطمینان رکھو اللہ تمہارے ہر گناہ کو بخشنے والا بھی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے رسول، اے حبیب، ہمارے گناہگار بندوں کو یہ بشارت دے دیجیے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، میں تمہارا خالق ہوں، تمہارے ماں باپ سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے خلق کیا ہے، وہ جو ماں باپ کی محبت ہے وہ محبت کا خالق بھی تو میں ہی ہوں نا، میں نے ہی تو محبت دی ان کے دل میں، میں خالق، ان سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ فرمایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے لوگوں کو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کوئی بھی گناہ کرو گے توبہ کرو گے بخشنے والا ہوں۔ یہ بشارت ہے، یہ بشارت ہے قرآن کی، ایسے نہیں کہ لوگوں کو بہکانے کے لیے بات کی جائے. قرآن مجید نے دونوں چیزوں کو رکھا, ڈرایا بھی اور بشارت بھی, تاکہ گناہگار مایوس ہو کے اور گناہ نہ کرنے لگے کہ اب بخشی تو ہونی نہیں اور گناہ کرتے چلے جاؤ. نہیں, کسی بھی وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہے, کسی بھی وقت آ جاؤ, تیرا ہر گناہ میں بخش دوں گا, ہر گناہ کو بخش دیا جائے گا. تو اس قرآن مجید میں کیا ہے؟ اب آئیے, یہ تو ہم نے آیت کی تھوڑی سی تشریح کر دی آپ کے لیے, اب آتے ہیں اصل مضمون کی طرف. اس قرآن مجید میں کیا ہے؟ پروردگار نے اس قرآن مجید میں دین کو کامل کیا. کیسے دین کو کامل کیا؟ کہ جو کچھ گزر چکا, جو کچھ آنے والا ہے, وہ سب اللہ نے اس قرآن میں جمع کر دیا. جمع کیا یا نہیں کیا؟ آیات پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں, تبیان لکل شئین, کہ یہ قرآن مجید ہر شے کو بیان کرتا ہے. اور دوسری جگہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو. ایسا ہے نا, یہ آیات الہی نا, جو کچھ بھی ہے, اولین آخرین کا علم, عالم غیب ہو یا عالم شہود, سب اس میں ہے. عالم غیب ہو یا عالم شہود, دونوں اس میں ہیں. ہمارے لیے ظاہر قرآن حجت, یعنی جو ظاہری آیات ہم پڑھتے ہیں ہمارے لیے حجت, لیکن یاد رکھیں کہ اس کا غیب بھی ہے, اس کا ایک باطن بھی ہے. ایک عالم غیب ہے, ایک عالم شہود ہے. عالم شہود جو میرے سامنے ہے, عالم غیب میرے سامنے نہیں. جو میرے سامنے نہیں اس پہ ایمان رکھوں یا نہ رکھوں؟ جو میرے سامنے نہیں ہے, میں دیکھ ہی نہیں رہا, میں اس کو سن بھی نہیں رہا, سمجھ ہی نہیں رہا, مجھے نظر ہی نہیں آ رہا, تو اب میں اس پر ایمان رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو اس عالم غیب اور علم غیب پر یقین کو پہلی منزل قرار دیا پروردگار نے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, وہ متقین الذین یؤمنون بالغیب, ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. شہود پر ایمان رکھنا اتنی اہمیت کا حامل نہیں جتنا غیب پر ایمان رکھنا اہمیت کا حامل. لہذا جو کچھ بھی نظروں سے پوشیدہ تھا, پوشیدہ ہے اور پوشیدہ رہے گا, وہ سب بھی قرآن میں موجود, ہر چیز قرآن میں موجود. اس لیے کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ پورا دین آ گیا. نہ توریت کے لیے کہا گیا, نہ زبور کے لیے کہا گیا, نہ انجیل کے لیے کہا گیا, کسی کتاب کے لیے نہیں کہا گیا. بلکہ ہر کتاب میں بشارت دی گئی, بشارت دی گئی کہ آنے والا آئے گا. احمد نام سے انجیل میں بھی ذکر آ گیا, آنے والا آئے گا. لیکن جب اسی قرآن مجید کو نازل کیا تو ایک مقام پہ کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین تمہارے لیے, الیوم خاص دن ہے, تفصیل میں بعد میں جائیں گے, تمہید مکمل کر لیں. الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی, اور ہم نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا. تمام کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ نئی نعمت نہیں آئے گی, کوئی مکمل ہو گئی. مالک کوئی کرے یا نہ کرے, سوال تو ذہن میں آئے گا. تیرا کلام ہے, یقین ہے, لیکن سوال پیدا نہ ہو تو جواب کیسے آئے گا بھائی؟ سوال تو پیدا ہونا ضروری ہے, سوال پیدا ہوگا تو جواب آئے گا. مالک تیرا کلام ہے, یقین ہے, تیرا حکم ہے کہ یقین رکھو, میری کتابیں یقین ہے, تیرا کلام ہے, مگر سوال تو ذہن میں آ رہا ہے کہ تو نے ارشاد فرمایا اتمم تو علیکم نعمتی, ہم نے نعمت کو تمام کر دیا, مکمل کر دیا, ختم کر دیا, کوئی نعمت اب نئی نہیں. مالک جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں دریافت ہو چکی ہیں, ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دنیا میں نعمتیں, نئی نئی ایجاداتیں, نعمت, جہاز نعمت, شٹل نعمت, شپ نعمت, تیل نعمت, گیس نعمت, یہ ذخائر چھپے ہوئے سونے چاندیوں کے معدنیات نعمت, سمندروں میں چھپے ہوئے خزانے جو مسلسل نکل ہی رہے ہیں, یہ سب نعمتیں تو اس آیت کے بعد آئیں. اور ارشاد ہو رہا اتمام تو علیکم نعمتی, اب کوئی نعمت مزید نہیں آتی, نعمت کو مکمل کر دیا, نعمت کو تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اسلام مکمل ہو گیا. اسلام پہلے بھی تھا, اسلام کو ہم نے تمہاری لیے دین کی حیثیت سے پسند کر لیا. سوال وہی ہے کہ نعمتیں تو مسلسل آ رہی ہیں, تو اب وہ میری پہلی بات کو ذہن میں لائیے کہ جو کچھ گزر چکا, جو کچھ ہے, جو کچھ آنے والا, پہلے قرآن نے مہر لگا دی کہ یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے، قیامت تک جو بھی نکلتا رہے اس سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ مالک پھر وہ کون سی نعمت ہے، وہ کون سی نعمت ہے جس کا تو نے ذکر کیا کہ اتممت علیکم نعمتی، ہم نے نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اب کوئی نئی نعمت نہیں۔ یعنی یہ سب نعمتیں ہیں، موجود ہیں، تم زمانوں کے حساب سے نکالتے رہو گے، قرآن میں سب کا ذکر موجود ہے، جو کچھ بھی آئے گا یہ سب موجود، جو کچھ گزر چکا وہ سب موجود۔ بس یہ نعمت تمام کون سی، یہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ بس پہلے دعویٰ کر رہا ہوں، دلیل بعد میں دوں گا، بس یہ نعمت وہ نعمت ہونا چاہیے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اس نعمت کے تابع ہونی چاہیے۔ یہ دعویٰ ہے میرا، ابھی دلیل نہیں ہے، دلیل دوں گا۔ یہ دعویٰ ہے کہ بس جس نعمت پہ تو نے مہر لگا دی کہ اب نعمت تمام، جس دن دین مکمل ہوا نعمت تمام، کس دن ہوا، کون سی نعمت، وہ ذکر بعد کی بات ہے۔ لیکن یہ تو طے ہو گیا نا کہ وہ خاص دن ہے کوئی جس دن دین مکمل ہوا، جس دن نعمت نازل ہوئی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری نعمتیں جو آئیں گی وہ بھی اسی کے تابع ہوں گی، جو گزر گئی وہ بھی اسی کے تابع ہوں گی۔ بس یہ نعمت ایسی ہونی چاہیے کہ ہر نعمت اس کے تابع ہو، نئی نعمت کوئی نہیں، سب کچھ موجود ہے۔ جب اللہ نے خلق کیا کائنات کو، تمام ضرورت کی اشیاء کو رکھ دیا، تمام ضروریات تھی، وقت کے ساتھ ساتھ نکلیں گی، لہذا بتایا کہ یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ دعویٰ کرے، اگر یہ اشارہ کرے، اور اگر یہ کہہ بیٹھے کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، تو یہ ظاہری زمین و آسمان نہ سمجھنا، بلکہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ عالم شہود تو مختصر ہے، میں عالم غیب کی بھی ساری خبریں رکھتا ہوں۔ زمین کے راستے، یہ جو فرمایا کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہو، تو کہتے کہا کہ زمین کے راستے سے کم واقف ہیں؟ ارے زمین کی حیثیت کتنی ہے، اس کے راستے کتنے ہیں، یہ عالم شہود ہے جو سامنے ہے۔ زمین سے مراد یہ بھی مت سمجھے گا کہ خالی کرہ زمین، جو کچھ بھی سامنے ہے اس سے زیادہ اس کا علم ہے جو تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہے، اس عالم غیب کا بھی سارے۔ بیشتر ربی اپنے اللہ کے حکم سے مجھے یہ حاصل ہے، اللہ کے حکم سے مجھے طاقت اور یہ اختیار حاصل ہے کہ میں اولین کا بھی، سابقین کا بھی، اور یہاں سے زیادہ اس عالم ظاہری سے زیادہ عالم غیب کی خبریں میرے پاس ہیں، کیا ہونے والا ہے میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں۔ لہذا یہ کون سی نعمت ہونی چاہیے، یہ وہ نعمت ہونی چاہیے کہ تمام نعمتیں اس کے تابع ہوں۔ پہچانا کیسے جائے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، پہچانا کیسے جائے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے؟ یہ تو طے ہو گیا کہ اللہ نے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر دیا، دین مکمل ہو گیا، اب کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے، اسلام ہے جو کچھ آخر تک قیامت تک اسی کو رہنا ہے۔ سب مسلمان تھے آدم سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک، تمام کہ تمام انبیاء پیغمبر اسلام پر ہی تھے، یاد رکھیے گا، سب مسلمان تھے، مگر اسلام مکمل یہ وہ سفر تھا، یہاں مکمل ہو گیا۔ جب یہ دین مکمل ہو گیا، اسلام کو اللہ نے پسند کر لیا، اور وہ سب سے بڑی نعمت دے دی مسلمانوں کو، کہ جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت تھی وہ میں نے دے دی تم کو، تمام کر دیا نعمت کو، اب جتنی بھی نعمتیں ہیں اس نعمت کے تابع۔ تو پہچان کا ذریعہ کیا ہے، شناخت کا ذریعہ کیا ہے، اس نعمت کو پہچانوں کیسے، اس نعمت کا اندازہ کیسے لگاؤں کہ یہ نعمت کون سی ہے؟ تو چلیے زیادہ دور نہ جائیے، جو نعمتیں آپ کو میسر ہیں ان کا شمار کرنا شروع کیجیے۔ گھر نعمت، ماں باپ نعمت، بہن بھائی نعمت، بیوی بچے نعمت، اچھی زندگی نعمت، آسودگی نعمت، اچھی آب و ہوا نعمت، پانی نعمت، ہوا نعمت، یہ جتنی بھی آپ کے پاس ہے گنتے چلے جائیے۔ اب مقابلہ کیجئے کہ ان میں قیمتی نعمت کون سی ہے، اب موازنہ کیجئے مقابلہ کیجئے نعمتوں کا کہ ان میں قیمتی نعمت کون سی ہے. تو لاشعوری طور پہ فیصلہ آپ خود ہی کر دیں گے کہ اگر کوئی مشکل پڑے گی, چیزوں کو قربان کرنے کی باری آئے گی, تو مہنگی چیز کو بچانے کے لیے آپ پہلے سستی چیز قربان کریں گے. بھائی اس کو نکالو اس کو بچاؤ, اس کو نکالو اس کو بچاؤ. سیلاب طوفان آئے تو گھر سے چمٹ کے نہیں بیٹھیں گے, وہ قیمتی سامان لو بھاگو, گھر ڈوبتا ہے ڈوبے جان اور مال تو بچے نا. اور اگر مال کو بھی پھینکنے کا وقت آ جائے مال کو بھی پھینک دیں گے, پھینک دیں گے نا, پھینک دو, جان بچاؤ. نعمت کا اندازہ یہ ہوتا ہے جب مصیبت پڑتی ہے تو انسان جن چیزوں کی قربانی دیتا چلا جائے. یہ قربانی دینا بتا رہی ہوتی ہے کہ جس چیز کو بچانے کے لیے قربانی دی جا رہی ہے اس چیز کی اہمیت کتنی ہے کہ نہیں ہے. لہذا ہمیشہ انسان بڑی نعمت کو بچانے کے لیے دوسری نعمتوں کو چھوٹی کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا, کیونکہ اس سے اہانت یا حقارت کا تصور پیدا ہو سکتا ہے نا, بلکہ دیگر نعمتوں کو قربان کرنا شروع کر دے گا. مال بھی حلال کا کمایا ہو تو چھوٹی نعمت تو نہیں نا بھائی, اللہ کی نعمت ہے, حلال کا مال ہے اس کی بھی اہمیت ہے. اللہ نے منع تھوڑی کیا بھائی رزق حلال سے. جناب جعفر طیار کے پاس اتنی دولت تھی کہ 12-12 دروازوں سے مانگنے والوں کو دیا کرتے تھے. مولا کائنات کا بیٹا ہے, بھتیجا بھی ہے, بیٹا بھی ہے, داماد بھی ہے, اپنے پاس پالا ہے سو صفات. تو اگر مال و دولت پہ اتنی قدغن ہوتی تو مولا منع کرتے کہ جعفر طیار یہ اتنے اربوں تمہارے پاس درہم کروڑوں لاکھوں درہم و دینار لے کر بیٹھو گا نہیں. مگر جانتا ہے جعفر طیار کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہی نہ کیا جائے اس مال کا فائدہ کیا, جو اللہ کی راہ میں قربان نہ کیا جائے. تو دیا تھا تو ایسے دیا تھا کہ قربان کرنے والا بھی جانتا تھا کہ اس کو کیسے خرچ کرنا ہے, کس پر خرچ کرنا ہے کہ نہیں. تو انسان مال بھی اہمیت رکھتا ہے مگر قربان کر دے گا جان بچانے کے لیے. اور جب جان بچانے کی باری آئے بے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دے گا. وطن قربان کر دیتا ہے کہ نہیں, کر دیتا ہے نا, ہجرت کر جاتا ہے. نہیں منع کیا اللہ نے, کہاں منع کیا اللہ نے کہ اگر کہیں زمین تنگ ہو جائے جاؤ ہجرت کر جاؤ. فیہاجروا فیہا, اور لوگ کرتے ہجرت. کئی لوگ مجھ پہ یعنی مجھ سے اعتراض کرتے ہیں کہ فلانا چلا گیا. میں نے کہا دیکھو بھائی جانا وانا الگ بات, آپ نہ جاؤ میں بھی نہیں جا رہا, میں بھی یہی ہوں اپنے لوگوں میں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رسول نے منع نہیں کیا نا, میں کیوں منع کروں, میں کون ہوتا ہوں کسی کو منع کرنے والا کہ بھائی تو نہ جا یہاں پہ بیٹھ. خام خام آپ لوگ طنز اور اس کی زبانیں کھولتے ہیں دوسروں کے لیے. نہیں منع نہیں کیا اللہ نے, کیوں؟ جب ایسا دیکھے کہ تنگ ہو گئی مجھ پر زمین, فتوہاجروا فیہا, اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, قرآن مجید میں فرمایا جاؤ ہجرت کر جاؤ. تو جان اور مال بچانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے نا, جان بچانے کے لیے, اولاد بچانے کے لیے آخری حد تک ہر چیز قربان کر دے گا, وہ جان بچا لے گا. اور جس کے لیے جان بھی قربان کر دیتا ہو, نعمتوں کا موازنہ کر رہے ہیں نا کہ بڑی نعمت کون سی, تو سب سے بڑی نعمت ہے میری جان, اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ کر لوں گا, سب کچھ قربان کر دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے وہ روایات موجود ہیں کہ یہ بھی جائز تو وہ بھی جائز. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد, کیا ہوا بھائی, اس کو ادھر رکھے اسی جگہ, خیر ہے کہ نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ وہ نعمت کون سی ہے جس کو بچانے کے لیے انسان اپنی جان سے بھی درگ نہیں کرتا, اپنے بچوں سے بھی درگ نہیں کرتا, سب قربان ہو جاؤ جان بھی چلی جائے, مگر یہ نعمت مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. بس اب بتائیے کہ تمام دنیا کے اہل بیت کے عاشقوں سے پوچھئے, چاہنے والوں سے پوچھئے کہ مال بڑی نعمت ہے یا عشق علی, گھر بڑی نعمت ہے یا حب حسین, بچے بڑی نعمت ہیں یا اولاد حسین کا ماتم, اولاد علی کا ماتم. پتہ چلتا چلا جائے گا نا کہ بڑی نعمت کیا ہے. تو سب سے بڑی نعمت کو بچانے کے لیے سب سے قیمتی چیز دینی پڑتی ہے. اگر آج آپ قربانیاں دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں, کہ یہ جان دینا گوارا ہے, غم حسین دینا گوارا نہیں ہے. یا آپ کو یہ جان دینا گوارا ہے, مال دینا گوارا ہے, عشق علی دینا گوارا نہیں ہے. یہ ہے وہ نعمت, اتمم تو علیکم نعمتی, یہ علی کی ولایت, علی کے عشق کی صورت میں وہ نعمت دے رہا ہوں کہ جو بھی اس نعمت کو پہچان گیا, جو نہیں پہچانا اس کی بات نہیں کر رہا. وہ تو اس دن بھی نہیں پہچانے تھے جس دن خدا کے رسول نے اعلان کیا تھا, کہاں پہچانے تھے. اور جو پہچانے تھے انہیں نے اس وقت بھی رسول کی آواز پر لبیک کہا تھا ان ارواح نے, اور آج بھی لبیک کہہ رہی ہیں. کہہ رہی ہیں کہ نہیں کہہ رہی؟ تمہارا کمال نہیں, یہ غدیر کے دن جو اعلان ہوا ہے تو قیامت تک ارواح نے کچھ نے لبیک کہا تھا, کچھ نے منہ پھیرا تھا. جس نے منہ پھیرا تھا آج تک منہ پھیرے ہوئے ہے. جس نے لبیک کہا تھا قربانیاں دے رہا ہے, لبیک کہہ رہا ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ آل رسول پہ, علی اور اولاد علی پہ سب کچھ قربان ہے یا نہیں؟ کیوں قربان ہے؟ کہ بابا ان نعمتوں کی کوئی اہمیت نہیں عشق اہل بیت کے سامنے, عشق علی کے سامنے, ولائے علی کے سامنے, عشق حسین کے سامنے, عزاداری کے سامنے, اس جان و مال کی کوئی اہمیت نہیں. یہ قربانی دینا بتا رہی ہے کہ سب سے قیمتی نعمت وہ ہوتی ہے جس پر اپنا جان و مال سب قربان کر دیا جائے. بس ہم حسین پر اپنی جان قربان کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں معرفت کا وہ حق نہیں جو معرفت حسین کو حاصل تھی. ہمارا حسین پر قربان ہونا ہی بتا رہا ہے کہ اگر کربلا میں ہوتے تو حسین پر ہی جان قربان کرتے, اور حسین پر جان قربان کرنا یعنی اللہ کے نام پر جان قربان کرنا ہے. کیوں؟ کربلا میں جتنے بھی شہید ہیں, دلیل سنو, جتنے بھی شہید ہیں کربلا میں سب نے کیا کہا؟ حسین پر قربان ہونے جا رہا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. ماں نے بچوں کو تیار کیا, کیا کہہ کر صبح حسین پر قربان ہو جانا, یہی کہا نا. بہن نے بھائی کو ہدیہ کیا, جاؤ مولا پہ قربان ہو جاؤ. انصار حسینی ایک دوسرے کو کہتے رہے جاؤ حسین پر قربان ہو جاؤ. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربانی دی, کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا آپ پہ؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں لڑے, آپ کہتے ہیں اللہ کے لیے لڑے, لیکن اعتراض بھی کوئی نہیں کرتا. مزے کی بات یہ, وہ بھی سب یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی راہ میں لڑے. بھائی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں مقاتل کی کتب میں یہی لکھا ہے, جہاں جس کے اقوال لکھے ہیں, حسین پر اپنے مولا پہ جان دے رہا ہوں, حسین پہ جان دے رہا ہوں. ماؤں نے بچوں سے یہ کہا جاؤ حسین پر قربان ہو جاؤ, چچا پہ قربان ہو جاؤ, ماموں پہ قربان ہو جاؤ, بھائی پہ قربان ہو جاؤ. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا, جاؤ اپنے بابا پہ قربان ہو جاؤ. یہی کہا, یہ کب کہا اللہ پہ قربان ہو جاؤ؟ نہیں نہیں, عمل بتا رہا ہے نا. جانتے ہیں کربلا کے 72, مائیں بھی جانتی ہیں کہ جیسے حسین عشق الہی میں ڈوب گیا ہے, اس کے عشق میں ڈوب جاؤ. آج حسین پر قربان ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پر قربان, اللہ کے نام پر, اللہ کے دین پر قربان ہو رہے ہیں. اسی لیے جتنے بھی صاحبان حکمت, جتنے بھی عالم, پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں, پڑھے لکھے جاہلوں کی بات نہیں کر رہا, یہی کہتے رہے کہ دین حسین ہے, دین کو پناہ دینے والا حسین ہے. اعلان کر دیا کہ حسین پر قربان ہونا یعنی دین پر قربان ہونا ہے. بس اب ہم حسین پر قربان ہو رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ جس چیز پر حسین قربان ہوا اس کی کیا قیمت ہے؟ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو مصائب میں گزر جاتی ہیں اور توجہ نہیں حاصل کر پاتی لوگوں کی, اس لیے میں ان کو بیچ میں فضائل کے دوران چھیڑتا رہتا ہوں تاکہ آپ متوجہ رہیں کہ کربلا ہے کیا. ماشاءاللہ, یا اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی ہم حسین پر قربان ہو رہے ہیں, تو اب آپ انصاف سے کام لیجیے کہ ہم کتنا ہی قیمتی شہید دیں. آپ اسی امام بارگاہ میں, آپ کو یاد ہوگا جو حضرات حاضر تھے, شہید سبط جعفر کی, شہید کی سوئم کی بجلی سے میں نے عرض کیا تھا نا کہ قیمتی مال بچانے کے لیے قیمتی قربانی دینا پڑتی ہے. بھائی یہ ہمارا فخر ہے, خدا کی قسم. لوگ کہتے ہیں نا اتنا قیمتی آدمی چلا گیا, تو خدا کے بندو یہ تو دیکھو وہ مال کتنا قیمتی ہے جس کو بچانے کے لیے سبط جعفر گیا ہے, جس کو بچانے کے لیے عارف حسینی شہید ہو گئے, جس کو بچانے کے لیے ہمارے اتنے علماء, اتنے جوان, اتنے انجینئر, اتنے ڈاکٹر. ارے ہمارا تو ہر آدمی قیمتی ہے بھائی, چاہے وہ خوانچہ لگانے والا ہو, کیونکہ حسین کا عاشق ہے. حسین کے عاشق کی قیمت کوئی کیا لگا سکتا ہے؟ ہے قیمتی, لیکن بات یہ ہے کہ وہ مال کتنا قیمتی ہے, وہ جنس کتنی قیمتی ہے جس کے لیے قربان ہو رہا ہے کہ نہیں ہے؟ یہی بات ہے نا, بس حسین پر قربان ہونا, کیونکہ ہماری یہاں تک پہنچے, ہم جانتے ہیں کہ حسین پر مر گئے, اللہ راضی ہو جائے گا, اللہ راضی ہو جائے. اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ ہمارے جوان کتنے ہی قیمتی سہی, ہمارے بیٹے, ہمارے بھائی, ہمارے دوست, ہمارے علماء, ہمارے ڈاکٹر, ہمارے انجینئر, ہمارے دانشور, ہمارے شعرا, ہمارے خطبہ, ہمارے سوسان, ہمارے نوحہ خان, سب قیمتی ہیں. کتنے ہی قیمتی ہوں مگر یہ اتنا قیمتی مال آیا کہاں سے آپ کے پاس؟ دیا کس نے ہے, ذرا یہ بھی تو سوچا کرو, کس نے دیا ہے؟ پوچھو ان کی ماؤں سے کہ کس نے دیا ہے, پوچھو ان کی ماؤں سے کس نے دیا یہ قیمتی. تو یہی سب کا جواب ہوگا کہ در حسین سے, یہی جواب ہوگا نا, یہی آ کے منتیں مانتی ہیں, یہی آ کے دعائیں مانتی ہیں, اور دنیا سمجھ دے کہ یہ پتہ نہیں کیا کرنا, اللہ سے مانگتے نہیں ان سے مانگتے. اللہ سے وہ مانگے جو اس وسیلے کو نہیں پہچانتا جسے اللہ نے دینے والا قرار دیا ہے. ہم جانتے ہیں اللہ, ہم جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ان کو وسیلہ بنا کر مانگنے کے کتنے فائدے ہیں. ان کو وسیلہ بنا کر مانگنے سے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے جس نے انہیں خلق کیا ہے. مصور ہے, کئی بار عرض کر چکا ہوں, مصور ہے, یہ تصویریں ہیں. ہر مصور اپنی تصویر کی تعریف میں خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لہذا اس لیے ہم وسیلہ جانتے ہیں, تو ہماری ماؤں نے یہاں سے لیا ہے نام ہے. اب مجھے بتائیے کہ وہ ہستیاں جن پر آپ قربان ہو رہے ہیں, اتنی قیمتی قیمتی جانیں قربان کر رہے ہیں, ان تمام اپنے شہدا کو ایک پلڑے میں رکھیے, اور ایک پلڑے میں کربلا کے ایک شہید کو رکھ دیجئے بس, کسی بھی, کون سا پلڑا وزنی ہوگا؟ اپنے تمام بیٹوں کو رکھ دیا جائے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اس 14 صدیوں میں ہم دے چکے قربانیاں. بچے خاص طور پہ میری طرف توجہ رکھیں گے, بیٹا آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں. ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو بیٹے ہمارے اب تک شہید ہو چکے 14 صدیوں میں, تو اتنے ہو ہی گئے ہوں گے, تو مجھے بتائیے ان سب کو ایک پلڑے میں رکھیں, اور ایک بیٹے کو حسین کے ایک پلڑے میں رکھ دیجیے, علی اکبر کو. ہے کسی کا بیٹا اتنا قیمتی؟ نہیں ہے نا. اونو محمد کو رکھ دیجیے. پلڑے کا لفظ استعمال کرنا بھی میں گریز کرنا چاہتا ہوں ایسے الفاظ سے کہ جو مجھے خود قریب لگتے ہیں, لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. میزان کہہ لیجیے, میزان قرار دے دیجیے, کہ میزان بنا لیجیے. قاسم, اونو محمد, 6 ماہ علی اصغر, قوت بازو عباس, ہے نا. اب مجھے بتائیے, اب اندازہ کیجئے, اپنے دل سے فیصلہ لیجئے کہ کون زیادہ قیمتی. اب حسین جس مقصد کے لیے یہ قربان کر رہا ہے, یہ قربانیاں دے رہا, وہ مقصد کتنا عظیم ہے. میں نے آج سے تمہید باندھی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ قربانی اہل بیت ہے کیا, اور کہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. جناب ابراہیم سے شروع کریں گے ہم بات کو انشاءاللہ, زندگی رہی تو کل سے ہم وہاں سے شروع کریں گے بات کو, بتائیں گے اور یہ سلسلہ آج تک جائے. کیوں, کس لیے, مقصد کیا ہے, کیا مقصد ہے حسین؟ ایک ہی مقصد ہے, لوکان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و خزین. اے میرے نانا, کہ دین اگر تو نہیں بچ سکتا, اگر نہیں بچ سکتا سوائے اس کے کہ میں قتل کر دیا جاؤں, آؤ تلوار میرے ٹکڑے کر دو. یہ حسین ہے. اس کا مطلب حسین کا وعدہ ہے اپنے نانا سے, حسین کا وعدہ ہے اللہ سے, قربان کر دوں گا سب چیزیں. اگر حسین قربانی کے لیے تیار نہ ہو, یا مادر حسین قربانی کے لیے تیار نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ دعا کریں گے مستجاب دعا ہے, واقعہ کربلا نہیں ہوگا. مگر جانتا ہے حسین, میرا مولا جانتا ہے کہ اگر یہ قربانی نہ دی گئی تو پھر کیا ہوگا, اسلام ختم ہو جائے گا, پھر ایک نیا دین, پھر ایک نئی کتاب, پھر ایک نیا رسول. لہذا اس وقت 1 لاکھ, پچھلے سال جو عشر ثانی پڑھا تھا اس کا پورا خلاصہ ایک جملے میں کر رہا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء کی زحمتیں, محنتیں, مشقتیں, یہ سب مرہون منت ہیں کربلا کی. یہ جو زیارت وارث صاحب پڑھتے ہیں کیا ہے بھائی، یہی تو ہے نا، اس پہ میں پڑھ چکا پورا پیڈے صاحب، یہی وہ زیارت وارث، تمام انبیاء کی زحمتوں محنتوں کو بچایا ہے اکیلے حسین نے کربلا میں، اکیلے حسین۔ لہذا حسین پر قربان ہونا یعنی دین حق پر قربان ہو جانا، یعنی اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا۔ ایک عاشق رسول جب عشق رسول میں جان دیتا ہے تو معاذ اللہ کیا کہے گا، شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، رسول کے نام پہ مر گیا، اللہ کے نام پہ نہیں مرا، نہیں۔ عشق رسول میں جان دینا، عشق آل رسول میں جان دینا در حقیقت کس سے عشق کا اعلان ہے، بھائی میں رسول سے کیوں عشق کر رہا ہوں، میں آل رسول سے کیوں عشق کر رہا ہوں، اسی لیے تو وہ اس دین کے پاسبان ہیں، انہوں نے انسانیت کو بچایا، انسانیت کی رہنمائی کی۔ جب بھی دین پر وقت پڑا اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تلواروں کے سامنے پیش کر دیا، اپنے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پیش کر دیا، اور صرف یہ نہیں، کہاں تک بڑی قربانی، آگے میں کہتا ہوں کہ انبیاء اور ائمہ کے لیے قتل ہو جانا بھی آسان ہے، 70,000 سے کے لگ بھگ انبیاء شہید ہوئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، یاد رکھیے گا، 70,000 کے لگ بھگ انبیاء قتل ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں، شہید کیا گیا ان کو، وہ بھی آسان ہے، لیکن کسی نبی اور پیغمبر کے لیے بھی یہ کام بڑا مشکل ہے کہ اس کی ناموس بازاروں میں جائے۔ آپ پہنچ گئے جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا، ہے نا، انبیاء کی تاریخ موجود ہے نا آپ کے سامنے، قصص انبیاء موجود ہے نا، انبیاء کے لیے بھی یہ کام سخت ہے، اپنی مصیبت جھیل لیں گے، معبود مجھے کچھ بھی ہو جائے، میری ناموس بازار میں گئی ہے، پروردگار امتحان کو ختم کر دے میرے۔ اللہ نے سن لی انبیاء کی، سنی پیغمبروں کی، مان لی دعا، ٹھیک ہے پیغام، یہ امتحان ہم نے ختم کر دیا۔ انبیاء کے لیے بھی سخت ہے کہ اپنی اولاد کو اس طرح خون میں غلطہ دیکھیں، لہذا آنکھوں پہ پٹیاں باندھی، جناب ابراہیم نے بھی، جناب اسماعیل نے پٹیاں باندھی کہ ایک دوسرے کو دیکھیں نہیں، مگر یہ حسین ہے کربلا میں، حسین، نہ علی اکبر کی آنکھوں پر پٹی ہے، نہ حسین کی آنکھوں پر پٹی، کچھ بھی تم نہیں، کیسی کیسی قربانیاں۔ آج پہلی ہے نا، بہرحال ہمارا دستور اپنے بزرگوں کے حساب سے چلتا ہے، اس پہلی محرم کو ہمیشہ مخصوص کر دیتے ہیں یتیمان مسلم کے ساتھ، جناب مسلم کا ذکر ہوتا ہے نا 8-9 ذی الحج کو، تو ہم نے جب سے ممبر پہ اللہ نے توفیق دیا بیٹھنا شروع کیا، اپنے اجداد کی سنت پہ چلتے ہیں، جو ہم نے ان کو سنا کہ پہلی محرم کو ان یتیموں کا ذکر کرو جو کوفے کی گلیوں میں رات بھر بھٹکتے رہے پناہ کی تلاش میں، عجیب ہے یہ کربلا، بہت عجیب۔ میں یہ جملے جو اب ادا کرنے جا رہا ہوں، یہ اس لیے ادا نہیں کر رہا کہ میں آپ کو زبردستی رلانا چاہتا ہوں، مجھے اس کا کوئی شوق نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں شیعہ نہیں، جہاں بھی کسی کے سینے میں انسان کا دل دھڑک رہا ہے وہ ان واقعات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، چند سالوں پہلے کی بات ہے، کہ میرے احباب کچھ دانشور حضرات اسے سوال کرتے تھے کہ آپ لوگ مبالغہ، بلکہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ لوگ مبالغہ بہت کرتے ہیں مسائل میں۔ میں پوچھتا تھا مثلاً کیا مبالغہ آپ کو نظر آتا ہے، کہا کہ بھائی اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کو گھوڑوں ٹاپوں تلے پامال کیا جائے، پانی نہ دیا جائے معصوم بچوں کو پینے کے لیے، کئی شبانہ روز تک انہیں پانی نہ دیا جائے، بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ خواتین کو ایسے بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ خیر جواب تو میں اس وقت بھی دیتا تھا معقول، مگر اب مجھے جواب دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیوں؟ اس لیے جواب دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ انہوں نے خود دیکھ لیا۔ اب تو میں سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ زمانے جاہلیت اور وحشت و بربریت کے دور سے 61 ہجری کے لوگ قریب تھے یا آج کے؟ وہ لوگ وحشت و بربریت کے دور سے زیادہ قریب تھے، جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے تھے انہیں کلمہ پڑے ہوئے، ان کی اولادیں تھیں، فتح مکہ کے بعد اکثریت تھی جن کی اولاد تھی کربلا میں، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوئے تھے، کتنے دن ہوئے تھے انہیں، وہی چال چلن تھے، کوئی زمانے نے ترقی بھی نہیں کی تھی، ویسے ہی لوگ تھے، نہیں یقین آتا تھا ہماری باتوں کا، مگر آج تم نے دیکھا 1400 سال کے بعد، یہ ماڈرن ایج، یہ جدید دور جسے کہا جاتا ہے، جدید دور میں دیکھا تم نے کہ سارے دنیا کے میڈیا نے دکھایا کہ جب آج ایسے لوگ ہیں جو سینہ چاک کر کے انسان کا دل نکالیں اور فخر سے چبائیں اور ویڈیو بنوائیں, تو اب تم اندازہ کر لو کہ آج تک جب نفرت اور بغض کا یہ عالم ہے تو 1400 سال پہلے یہ نفرت اور بغض کی آگ کیسی ہوگی ان کے سینوں میں, جنہیں یہ بتایا گیا تھا کہ علی نے تمہارے باپ کو قتل کیا, علی نے تمہارے چچا کو قتل کیا, علی نے تمہارے ماموں کو قتل کیا. کیسی آگ ہوگی جب آج یہ سامنے ہو رہا ہے کہ عورتوں کا پیٹ چاک کر دیا جائے اور حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے ان کے بچوں کو بھی نکال کے گوری ماری جائے پیٹ سے. یہ وحشی ہے درندے, آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی؟ تو اب سوچو کہ وہ تو وحشت اور بربریت کے دور سے زیادہ قریب تھے وہ لوگ, یہ تو پھر 1400 سال ہو گئے. تو آج تک وہ نفرت کی آگ اسی شدت سے بھڑک رہی ہے, مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا؟ نہ ان کی نفرت میں کوئی کمی آئی, اسی شدت سے وہ آگ بھڑک رہی ہے. اور پوری دنیا گواہ ہے کہ ہمارے سینوں میں بھی عشق حسین کے شعلے اسی طرح بھڑک رہے ہیں. عشق علی کی آگ اسی طرح ہمارے سینوں کو بھی روشن کیے ہوئے ہے. سمجھ میں آ گئی؟ آج بھی ہم اسی انداز میں کھڑے ہیں, بچوں کو بھی نہیں. اس لیے ان بچوں کا ذکر کر رہا ہوں, معصوم بچوں کا جو مسلم کے ساتھ آئے تھے. وہ مسلم نے وصیت کی تھی, میرے بچے بھی ہیں میرے ساتھ, انہیں چھوڑ دینا مدینہ, مدینہ پہنچوا دینا. لیکن حکم دیا گیا کہ تاریک زندان میں دونوں کو ڈال دیا جائے, ایسا زندان کہ جہاں دن اور رات کا کچھ پتہ نہیں بچوں کو, چھوٹے چھوٹے تو ہیں بس. ہاں, شام کو جب داروغہ زندہ 24 گھنٹے میں ایک بار غذا لے کر آتا ہے, کچھ پانی لے کر آتا ہے, تو اس وقت بچے اندازہ کرتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا. پھر اس حساب سے وہ اپنی نمازوں کے وقت کا تعین کیا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے کب سے کتنے دن رہے, واقعی کربلا ہو گیا, بچوں کو کچھ نہیں معلوم. بس ایک دن دونوں گفتگو کرتے کہ کب تک ایسے, آخری زندان بان کو اپنا کچھ تو حال بتایا جائے. طے پایا آج آئے گا تو اس سے کچھ بات کر. جو ہی آئے کہ بھائی ایک بات سنتا تھا, وہ کتنی عجیب بات ہے زدار. میں اپنے ان دوستوں کو کہتا تھا کہ تم جس کو مبالغہ کہتے ہو نا, سنو, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کربلا میں ہوا کیا. ہمارے پاس تو چند واقعات پہنچے ہیں, انہی کی تکرار کرتے کرتے ہزاروں سال بھی گزر جائیں تو کوئی ہمارے اشکوں کے سیلاب کو روک نہیں سکتا. چند واقعات ہیں میرے بھائی, یہ جو آپ 2 مہینے 8 دن سنتے ہیں, پوری کربلا کس نے رقم کی, کہاں رقم کی, کون اس ایک ایک لمحے کو قید کر سکتا ہے جو مصیبت میں گزارا ہے آل رسول نے, جو مصائب دیکھے ہیں کربلا میں, پھر کربلا کے بعد کوفے تک, کوفے سے شام تک, کون رقم کر سکتا ہے؟ چند واقعات, مگر یہ چند واقعات ہی ایسے ہیں کہ جب ان کی تکرار کی جائے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے انسان کا. بیان کرنے والے میں بیان کرنے کی طاقت نہیں ہوتی, سننے والا کہاں سے سنے گا؟ ان معصوم بچوں کا حال کوئی کہانی قصہ تھوڑی ہے. یہ چھوٹے بچے جب وہ آیا شام کو, کہا بھائی ایک بس رک گیا, کیا بات ہے کہو, محمد عربی کو پہچانتا ہے؟ حیران ہو کر کہتا ہے کیوں نہیں پہچانتا, مسلمان ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں. اچھا یہ بتا کیا جعفر تیار کو بھی پہچانتا ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں جانتا, میرے رسول کا بھائی ہے چچا زاد, جس نے حبشہ میں نجاشی کے دربار میں کلمہ حق بلند کیا اور جب علم کو سنبھالتے ہوئے بازو قلم ہوئے شہید ہو گیا, تو میرے رسول نے اسے جعفر تیار کا لقب دے کر بتایا کہ اللہ نے اسے 2 پر دیے ہیں اور یہ پرواز کرتا ہے جنت میں ان پروں کے ذریعے سے, اس لیے جعفر تیار ہے. ہمت بڑی بچوں کی, عقیل کو پہچانتے, ہاں کیوں نہیں پہچانتا, میرے رسول کا چچا زاد بھائی ہے جعفر کا بھائی. اب ہمت کر کے کہتے ہیں علی کو بھی پہچانتا ہے. اب حیران ہو کر کہتے ہیں تمہارا ان ناموں سے کیا تعلق ہے, تم کیسے جانتے ہو, کیوں نہیں جانتا علی کو؟ میرا مولا ہے, میرا آقا ہے, میرا سید ہے, میرا سردار ہے, رسول کا بھائی ہے, اس کی بیٹی کا شوہر ہے, سپاہی ہے نا معمولی سا, اسے کیا معلوم, وہ تو نوکری کر رہا ہے اپنے, اسے کچھ بھی نہیں معلوم, سیدھا سادہ سا ایک آدمی ہے بےچارا, جیسے ہوتے ہیں معاشرے میں ایسے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں مولائی جگہ جگہ بےچارے, سیدھے سادے, اور ان کے دلوں میں محبت اہل بیت کا نور جگمگا رہا ہو. اب ہمت کر کے کہتے کہ ہم اسی خانوادہ رسالت کے چشم و چراغ. بھائی رسول ہمارے دادا ہیں, ہم مسلم بنے عقیل کے یتیم ہیں, ہم عقیل کے پوتے ہیں, ہم جعفر کے پوتے ہیں, علی کے پوتے بھی ہیں, علی کے نواسے بھی ہیں. اتنا سننا تھا, قدموں پہ سر رکھ کے رونے لگا, بچوں تم نے مجھے آج تک بتایا کیوں نہیں تھا کہ تم کون, مجھے معاف کر دو, مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا. جلدی جلدی ہتھکڑیاں بیڑیاں کھول دی, بچوں کے دروازہ کھول دیا, جاؤ چلے جاؤ آزاد, مار دیا جاؤں اب, قتل کر دیا جاؤں مگر اب یہ گناہ نہیں کر سکتا, جاؤ تم آزاد ہو. دیکھو صبح ہونے سے پہلے پہلے کوفے سے باہر نکل جانا, صبح ہوتے ہی جب ابن زیاد کو خبر ہوگی پھر تم نکل نہیں سکتے, پھر تم فرار نہیں ہو سکتے. جتنا سفر رات کی تاریکی میں طے کر سکتے ہو کر لو, نکل جاؤ یہاں سے. بچوں نے شکریہ ادا کیا, جب بچے جانے لگے تو دوڑا, دوڑ کر دونوں بچوں کے دامن تھام لیے, ٹھہرو ایک وعدہ کر کے جاؤ, ایک وعدہ کرتے جاؤ, میں مار دیا جاؤں گا, میں قتل کر دیا جاؤں گا, مگر مجھ سے وعدہ کرو قیامت کے دن میری شفاعت کروں گا. کتنا یقین ہے اسے ان بچوں کی شفاعت پر کہ یہ بچے اپنے شفاعت رکھ دیں گا, میں مار دیا جاؤں گا, میں قتل کر دیا جاؤں گا, مگر مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ کہ میری شفاعت کرو گے قیامت کے دن. یہ اس کا یقین, یہ اس کا عقیدہ. ان بچوں کو بھی اپنے حق شفاعت پر اتنا یقین ہے کہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتے ہیں تجھ سے وعدہ کرتے ہیں تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں رکھتے. دونوں بچے نکل گئے, خوش ہو گیا سپاہی, نکل گئے زندان سے باہر. مگر کاتب تقدیر نے کچھ اور لکھا ہے نا, رات بھر یہ دونوں معصوم بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, گلیوں میں کوفے کی بھٹکتے رہے مگر نکلنے کا راستہ نہ ملا. جب صبح نزدیک ہوئی, فجر کی نماز پڑھی, اس سے پہلے کہ سورج طلوع ایک درخت میں اپنے آپ کو چھپا لیا پوشیدہ کر, اس کے نیچے ایک جوہر ہے, زوج حارث کی کنیز پانی بھرنے آئی, ابھی صبح کی سفیدی ہلکی ہلکی نمودار ہو رہی ہے, دیکھا کہ جوہر کے پانی میں دو چاند سے چہروں کا عکس پڑ رہا ہے. حیران ہو کے درخت کی طرف دیکھتی کہ ایسے چہرے میں نے اس سے پہلے کوفے میں دیکھے, ہاشمی حسن کی یادگار, میں نے شہدا میں بہت سارے معصوم بچوں کو بھی دیکھا, اپنے شہدا جوانوں کو بھی دیکھا, حسین جوان, حسین بچے, چھوٹے چھوٹے بچے جو کوئٹہ پارا چنار سے لے کر یہاں تک شہید کر دیں, ہم سب ان کے وارث ہیں, ہم سب سوگوار ہیں. بس ان تمام ماؤں بہنوں کو, بھائیوں کو, ان بڑھاپے جن کے بڑھاپے کے سہارے چھین لیں گے, ان سب کی تسلی کے لیے میں ایک حقیقت پسند آدمی ہوں, وہ پیش کر رہا ہوں کہ سنو تمہاری تسلی ہو جائے گی, رو لو مسلم کے بچوں پر. میں نے ایسے چہرے نہیں دیکھے, یہ کس مملکت کے شہزادے ہیں؟ دیکھ کر کہتی ہے درخت کی طرف, تم کس مملکت کے شہزادے ہیں؟ نیچے آ جاؤ, مت ڈرو مجھ سے, تم امان میں ہو, میں تمہاری حفاظت کروں, مجھے بتاؤ تم کون ہو. دونوں بچے نیچے آئے, اسے کہا ہم مسلم کے یتیم, مومنہ ہم پر ایک احسان کر دے, کوفے سے باہر نکلنے کا راستہ بتا دے, ہم رات بھر بھٹکتے رہے, ہمیں راستہ نہیں ملا, بس مسلم کا نام سنا, گھبرا کے کہتے جلدی چلو میرے ساتھ, تم دن کی روشنی میں نہیں نکل سکتے کوفے سے باہر, میری مالکت مومنہ ہے, اہل بیت کی چاہنے والی ہے, چلو اس کے پاس لے کے چلتی ہوں, کوئی راستہ نکالے گی. گھر میں داخل ہوئی, زوجہ حارث کو حال بتایا, خوش ہو گئی, کہی تم میری, کہتی ہے تم میری امان میں آ گئے, اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, کل ایک قافلہ جانے والا ہے, اس میں چھپا کے تمہیں بھیج دوں گی. نہ معلوم کتنے عرصے سے زندان میں تھے, نیا لباس دیا بچوں کو, بہترین غذا دی, اور بتاتی نہیں کیونکہ سمجھ گئی کہ بچوں کو نہیں معلوم کہ کربلا ہو گئی, بچے سہم جائیں گے, دہل جائیں, نہیں بتائیں, بس اتنا کہا کل بھیج دوں گی تمہیں مدینے, خوش ہے. اور پھر اس کے بعد باتیں بھی کرتی کہ دیکھو جانا, شہزادیوں کو, رسول زادیوں کو اس کنیز کا سلام پہنچا دینا. رات ہوئی, ایک کوٹھی میں کہا تم یہاں رات بھر آرام کرو, یہاں کوئی نہیں آتا, باہر سے کفر ڈال دیا کہ میرا شوہر ابن زیاد کے دربار میں ملازم ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ انعام کے لالچ میں تمہیں اس کے حوالے کر دیا, لہذا چھپا دیا. حارث دیر سے آیا, پوچھا دیر کیوں؟ کہ مسلم کے یتیم زندان سے فرار ہو گئے, بہت بڑا انعام رکھا, سارا دن ڈھونڈتا رہا, تھک گیا, مگر وہ دونوں مجھے ملے نہیں. کہا کیوں؟ رسول خدا کا دل دکھاتا ہے, کیوں فاطمہ کی بد دعائیں لیتا ہے, چھوڑ ان دو بچوں کا پیچھے. کھا پی کے سو گیا. اب یہاں تو کچھ اور ہے نا مقدر میں. چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی نصف شب کے بعد, بڑے بھائی کا شانہ ہلا کر کہتا ہے بھیا اٹھو, بھیا اٹھو. بھائی نے آنکھ کھلی, کیا بات ہے؟ کہ بھیا میں نے عجیب خواب دیکھا ہے, عجیب خواب دیکھا ہے, میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے. ان کے سامنے ہمارا بابا آیا, رسول خدا سوال کرتے ہیں مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ ہمارا بابا مسلم رو رو کر کہتا ہے خدا کے حبیب, اے حبیب میرے بچے ظالم کی قید میں, ابن زیاد کی قید میں. رسول نے ہمارے بابا کو سینے سے لگا کر کہا مسلم اطمینان رکھو, بس ابھی تمہارے بچے کچھ دیر میں آنے والے ہیں. بڑے بھائی نے خواب سنا, سن کر کہتا ہے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا, دونوں بچوں کو شہادت کا یقین ہوا, ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے. چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے روتے روتے ہچکیاں بند گئی, آواز بلند ہوئی, حارث کی آنکھ کھلی, تلوار اٹھا کر کہتا ہے بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ مومنہ گھبرا کر کہتی ہے ہمسائے میں کسی کے بچے روتے ہوں گے. کھڑا ہوا اپنے بستر سے کہتا ہے نہیں, یہ آواز میرے گھر سے آ رہی ہے. بڑا اس کوٹھی کی طرف, تلوار مار کر قفل کو توڑا, ٹھوکر مار کے دروازہ کھولا, اندر داخل ہوا, دیکھا دو معصوم بچے ایک دوسرے سے گلے لپٹے ہوئے رو رہے. یہ ملعون آگے بڑھ کر ٹھوکریں برسانا شروع کرتا ہے, چہرے پر سر پر بچوں کے چہرے اور سر لہو لہان ہو گئے, کتنے ہی دانت بچوں کے شہید ہو گئے. مارتا جاتا ہے, کہتا جاتا ہے سارا دن تمہیں کوفے میں ڈھونڈتا رہا, میرے ہی گھر میں چھپے ہوئے ہو. رسیوں سے باندھا دونوں بچوں کو, کھینچ کر کوٹھی سے نکالا, ضرور قتل کروں گا تمہیں, ابن زیاد کی خوشنودی بھی ملے گی, انعام بھی ملے گا. پیچھے پیچھے مومنہ گھسٹتی جاتی ہے, میں نے امان دی تھی, میں نے امان دی تھی, ان بچوں پر رحم کر, رسول خدا کی دشمنی مول نہ لے, مول نہ لے. ارے یہ خانواده رسالت کے معصوم بچے ہیں, کچھ نہیں سنا, بیٹے کو بھی ساتھ لیا, غلام کو ساتھ لیا, نہر کوفہ کے کنارے آیا, قتل کرنے کے لیے غلام کو حکم دیا قتل کر دے. غلام آگے بڑھا, بڑے بھائی نے کہا ٹھہر, کیا بلال حبشی کی قوم سے ہے؟ وہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ ہاں, تم کیسے جانتے ہو بلال کو؟ کہا ہم نے دیکھا نہیں, مگر سنا ہے کہ ہمارے جد رسول خدا کے مؤذن کا نام بلال حبشی تھا. حیران ہو کر وہ حبشی غلام کہتا ہے کیا تم خانواده رسالت کے بچے ہو؟ کہا کہ ہاں, ہم رسول کے بھائی عقیل کے پوتے ہیں. اتنا سننا تھا, تلوار پھینکی, دوڑ کر نہر میں چھلانگ لگا دی. یہ ظلم نہیں کر سکتا, خانواده رسالت کے معصوم بچوں کو قتل کرنے کا گناہ نہیں لوں گا. جھجلا کر اپنے بیٹے کو حکم دیا تو قتل کر. بیٹا آگے بڑھا, ماں نے کہا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تلوار اٹھائی. بیٹے نے تلوار پھینک دی, پیچھے ہٹ گیا, اب غصے میں آگے بڑھا, تلوار اٹھا کے وار کیا. یہ مومنہ دوڑ کر تلوار کی اور بچوں کے درمیان میں آ گئی, شانے پہ تلوار لگی, زخمی ہو کر ایک طرف گر پڑی. اب بچوں کو یقین ہو گیا شہادت کا, کہا ٹھہر ٹھہر, عربوں کا قاعدہ ہے تین باتیں رکھی جائیں تو کوئی ایک بات مانتے ہیں. کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا پہلی شرط یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں مدینے پہنچا دے, جو انعام ابن زیاد نے رکھا ہے اس سے زیادہ ہم تجھے دلوائیں گے. کہا یہ منظور نہیں. کہا دوسری بات یہ ہے, ہمیں ابن زیاد کے دربار میں لے چل, وہ جو فیصلہ کرے. کہا نہیں, مجھے ڈر ہے تم بہت چھوٹے ہو, مجھے ڈر ہے کہیں اسے ترس نہ آ جائے اور وہ تمہیں چھوڑ نہ دے, میرا انعام رہ جائے. اب بچے کہتے تو پھر سن, بس اتنی مہلت دے دے کہ دو رکعت نماز پڑھ لے. آج کے مصائب میں جب بھی پڑھتا ہوں معصوم بچوں کے لیے پڑھتا ہوں, یہ مسلم کے یتیم ہیں مگر جانتے ہیں کہ ہمارے مولا حسین کا مقصد کیا ہے. جان
ہمارا مولا حسین کیوں قربانیاں دے رہا، اتنی مہلت دے، دو رکعت نماز پڑھنے، بچوں نے نماز شروع کی، سجدے میں گئے، یہ ملعون آگے بڑھا، بڑے بھائی کی گردن پہ تلوار کا وار کیا، سر تن سے جدا کیا، دھڑ کو اٹھا کے نہر کے حوالے کیا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا، چلا چلا کر کہتا ہے بھیا بھیا مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا، اکیلا چھوڑ کر نہ جانا، حارث نے چھوٹے بھائی کے ہاتھ سے بڑے بھائی کے سر کو چھینا، تھیلا ساتھ لایا تھا اس تھیلے میں ڈال دیا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لینا شروع کر دی، تڑپ رہا ہے، کروٹیں لے رہا ہے، دوسرا وار کیا، چھوٹے بھائی کے سر کو بھی تن سے جدا کیا، سر تھیلے میں ڈالا، دھڑ کو نہر کے حوالے کیا، ارے بڑے بھائی کا جسم اپنے چھوٹے بھائی کے انتظار میں سطح آپ پر ٹھہرا ہوا تھا، جو ہی چھوٹے بھائی کے جسم کو پھینکا ہے، دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے، تہے آپ بیٹھ گئے، صبح ہوئی، بنی اسد کے چند کسان گزر رہے ہیں، ایک منظر دیکھا، کوئی بی بی سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس نہر کے کنارے بیٹھی، زار و قطار رو رہی، زار و قطار رو رہی، پوچھا آگے بڑھ کر بی بی تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا؟ وہ بی بی کہتی ہے ہاں، ارے حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کے لاشیں نکال دو، یہ کسان اترے، دونوں بچوں کے بے سر کے لاشیں نکالے، عجیب منظر دیکھا، کبھی یہ بیوی ایک بچے کے سینے پہ سر رکھ کے روتی ہے، کبھی دوسرے کے سینے پہ سر روتی، ارے پٹک رہی ہے اپنے سر کو اور کہتی ہے ان کسانوں سے تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کے لاشیں نکالے، میں تمہاری جنت کی ضامن ہوں، میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گی، وہ حیران ہو کر کہتے بیوی آپ ہے کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی بشارت دے رہی ہیں، نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس بیوی نے بس اتنا کہا، ارے میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی ہوں اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں، سنو سنو آخری جملہ سن لو، آخری جملہ سنو، یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں، اس لیے میں یہ روایت پڑھتا ہوں، مجھے انصاف سے بتاؤ، انصاف سے بتاؤ کہ علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے فاطمہ آئے، اون محمد گھوڑے سے گرے فاطمہ آئے، عباس کے شانے کا